من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل ولا تهلكوا بأنفسكم ولا تهلكوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور موجود خواتین, آپ سب کے علم ہے کہ قرآن کلب کے زیر اہتمام اس ماہانہ محفل درس قرآن میں ہم سلسلے وار قرآن مجید کا ایک منتخب نصاب پڑھ رہے ہیں, اور اس نصاب کے ذریعے سے اصل میں ہمارے سامنے جو ہمارے دین کے بڑے بڑے تقاضے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بعض ایسے فوری مسائل ہیں نو انسانی کی خیر خواہی کے لیے ان کی طرف بھی توجہ دی جاتی رہے. یہیں فرحان کلب میں ہی محترم ڈاکٹر سارا نے صاحب نے ایک موقع پر شادی بیاہ کے موقع پر جو بڑھتی ہوئی رسومات ہیں اس کے حوالے سے جو خطاب کیا تھا, ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اس وقت انتہائی ہمارے معاشرے کے لیے تکلیف کی اور پریشان کن ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں جو گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے حوالے سے کچھ اور ایسی معاشرتی برائیاں بھی ہیں کہ جو اس وقت معاشرے کے لیے بڑی اذیت ناک ہیں. ان میں سے بہت بڑی اور پھیلی ہوئی برائی ہے تمباکو کا استعمال بھی ہے, اور یہ ہماری کوتاہی ہے جس کا میں اعتراف کر رہا ہوں کہ وہ کہ نظر آ رہا تھا کہ معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور اس کے نقصانات بھی ہیں, لیکن کبھی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ اس کو بھی موضوع بنایا جائے. 31 مئی کو پوری دنیا میں انسداری تمباکو نوشی کا دن منایا گیا, اور پوری دنیا میں اس روز تمباکو کے جو مضر صحت ہونے کا پہلو ہے اس کو نمایاں کیا گیا. اس کے حوالے سے جو بیماریاں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کی پوری کی پوری ان کے آدابوں سے مار دیے گئے. آغا خان یونیورسٹی میں بھی اس حوالے سے سیمینار منعقد ہوا, اور انہوں نے وہاں پر مختلف شعبے کے ماہرین ان کو دعوت دی. دینی نقطہ نگاہ سے اس موضوع پر گفتگو کے لیے انہوں نے انجمن قدام القرآن سے رابطہ کیا, اور اس کے بعد میں انجمن کی طرف سے وہاں پر حاضر ہوا. وہاں پر جس قسم کے اداب شمار دیے گئے, جو مختلف موویز دکھائی گئیں, جو پریزنٹیشن دکھائی گئیں, اس سے اندازہ ہوا کہ تمباکو کا استعمال یہ ہماری صحت کے لیے اور پورے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے یہ انتہائی مہلک شے ہے. اور وہیں پر اپنے اس کوتاہی کا میں نے اعتراف بھی کیا کہ آج تک اس موضوع کی طرف دینی نقطۂ نگاہ ہو ہماری توجہ نہیں گئی کہ ہم بھی اس موضوع پر بات کریں. میں نے وہیں پر یہ کمٹمنٹ کی کہ انشاءاللہ میں جمعے کا جہاں خطاب کرتا ہوں وہاں پر بھی میں اب اس کو ضرور موضوع بناؤں گا. اس کے علاوہ مزید بھی اس حوالے سے انجمن کی طرف سے بھی ہم کچھ کام کریں گے تاکہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. تو انشاءاللہ جو بھی اس کو کمٹمنٹ کی تھی اللہ نے پوری کی ہے, اور کوشش کی ہے کہ دینی نقطۂ نگاہ سے تمباکو کے حوالے سے, اس کے استعمال کے حوالے سے جو اس کی حرمت کے بارے میں دلائل ہیں وہ آج آپ کے سامنے اس محفل میں بیان کر دیے جائیں. تمباکو کا استعمال ہمارے معاشرے میں 3 صورتوں کے اندر ہوتا ہے. ایک اس کی صورت وہ ہے جو کہ سگریٹ نوشی یا بیڑی یا سگار یا حکا یا دیہاتوں میں خاص طور پر ہمارے یہاں میرا تعلق ہری پور سے ہے, تو وہاں ان علاقوں میں چلم کا استعمال ہوتا تھا, وہ حکے کی ایک ذرا مختلف صورت ہے. اور اس کے بعد اب جدید اس کی صورت آ گئی ہے جو ریسٹورینٹس کے اندر اویلیبل ہوتا ہے شیشہ, اور جو لوگ بھی بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر خاص طور پر نوجوان بڑے شوق سے شیشے کا استعمال کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے گویا ہم تمباکو کو اپنے اندر انہیل کرتے ہیں, اس کو جذب کرتے ہیں. ایک دوسری اس کی صورت جو ہے وہ ہے چبانے کی یا کھا جانے کی, اور وہ صورت یہ ہے کہ چھالیا کے ذریعے سے, گٹکے کے ذریعے سے, مختلف ناموں سے پان مسالے جات آتے ہیں, یا پھر پان کے اندر چھالیا تمباکو رکھ کر اور وہ پیش کر دیا جاتا ہے, یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت جو ہے وہ نسوار کی ہے کہ وہ منہ میں رکھ لی جاتی ہے, کچھ انسان اندر جذب ہو جاتا ہے, کچھ انسان وقوسی سے تھوک دیتا ہے. یہ تمباکو نوشی یا بلکہ تمباکو کے استعمال کی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں ہیں. یہ جو آغا خان یونیورسٹی میں سیمینار ہوا, وہاں پر ایک پروفیسر جاوید خان صاحب ہیں, وہ بڑی استقامت کے ساتھ اس تمباکو کے استعمال کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. جو اعداد و شمار انہوں نے وہاں پر دیے اس کے مطابق تقریباً یوں سمجھیے کہ پاکستان میں 40% مرد ہیں جو کہ کسی نہ کسی صورت میں تمباکو استعمال کرتے ہیں. 8% خواتین کے اندر بھی یہ عادت ہے, اور بدقسمتی سے یہ عادت بڑی تیزی کے ساتھ خواتین کے اندر بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے استعمال کی یوں سمجھیے کہ ایک فکر یہ بھی ہے کہ 1998 میں سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پاکستان کے شہریوں نے 56 کروڑ روپے تمباکو کے استعمال پر خرچ کیے. یہ 1998 کا سروے ہے, 9 سال پہلے کا, اور اب یہ صورتحال اور زیادہ کافی بڑھ چکی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس کا فوری نقصان سامنے آتا ہے, یہ تمباکو یہ سلو پوائزن ہے کہ جس کے اثرات رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ فتوے کے اعتبار سے, چونکہ ابھی تک ہمارے ہاں فتویٰ یہی ہے کہ یہ تمباکو کا استعمال یہ مکروہ کے درجے میں آتا ہے, لہذا جب ایک چیز مکروہ سمجھی جاتی ہے تو پھر اس کے استعمال میں بھی کوئی آدمی دباؤ محسوس نہیں کرتا. تو غالباً یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے, بلکہ بعض لوگوں کو کہا کہ بعض بڑے بڑے صاحبان علم ہیں, مفتی حضرات ہیں, تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں چھالیا کی صورت میں یہ تمباکو. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک یہی فکری رائے ہے, خاص طور پر ہمارے ہاں بر صغیر میں, کہ یہ تمباکو کا استعمال یہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ کے درجے میں ہے. یہاں تک تمباکو کے استعمال کی شرعی حیثیت ہے, میں پہلے ذرا اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ تمباکو کا استعمال, اس کی شرعی حیثیت کسی قرآن کی آیت یا حدیث سے فوری طور پر مستند نہیں کی جا سکتی. وجہ یہ ہے کہ تمباکو کی دریافت اور اس کا استعمال یہ اس زمانے میں کسی بھی روایت سے ثابت نہیں, لہذا کوئی قرآن پاک کی آیت براہ راست یا کوئی حدیث براہ راست تمباکو کی شرعی نوعیت کے حوالے سے ہمارے پاس دلیل کے طور پر نہیں. باقی جب تمباکو کا استعمال شروع ہوا تو فوری طور پر فقہا کے سامنے اس کے مضر اثرات تھے نہیں, انہوں نے اس کے حوالے سے قیاس کیا اور کہا کہ چونکہ اس کا نشہ بھاو شراب کی طرح کا نہیں ہے, لہذا اس کو مکروہ کے درجے میں رکھا. اس لیے کہ کسی چیز کو بھی حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. تو پھر محتاط انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح قرآن یا حدیث کے دلیل موجود نہ ہو تو پھر اس کو حرام نہ قرار دیا جائے. اللہ نے بھی اس سے منع فرمایا, ولا تقول لما تصف ارجلكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, کہ اپنی زبانوں سے خود یہ بات نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے جب تک کہ تمہارے پاس کوئی واضح تک موجود نہ ہو. تو لہذا تمباکو کو ابتدائی درجے میں مکروہ ہی کے درجے میں رکھا گیا. صرف اتنا کیا گیا کہ اگر کوئی تمباکو استعمال کر رہا ہے اپنی ذات کے نقصان کے لیے تو یہ مکروہ ہے, تنزیہ ہے, ذرا ہلکے درجے کا مکروہ ہے. اگر اس تمباکو سے کسی اور کو بھی نقصان ہو رہا ہے, کوئی اور بھی اس کا دھواں جذب کر رہا ہے, تو چونکہ دوسرے کو تکلیف دی جا رہی ہے لہٰذا یہ مکروہ ہے, تحریمی ہے, اس درجے میں رکھا گیا. باقی جب رفتہ رفتہ پھر تمباکو کے مضر اثرات سامنے آنا شروع ہوئے اور خاص طور پر طبی اعتبار سے یہ بات واضح ہوئی کہ کئی مہلک بیماریاں ہیں کہ جن کا سبب یہ تمباکو کا استعمال ہے. لہذا پھر اس بات پر بھی غور و فکر شروع ہوا کہ اس کے حوالے سے جو فتویٰ ہے کہ یہ مکروہ ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. تو پھر 1982 میں مدینہ کے منورہ میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی انفراد منشیات کے لیے, اور جب وہاں پر مختلف پیپرز پڑھے گئے اور اس کی مختلف ہلاکت پیڑیاں سامنے آئیں, تو اس کانفرنس میں متفقہ طور پر یہ رائے دی گئی کہ تمباکو کا استعمال حرام. نتیجتاً سعودی عرب میں جو ان کے اب تو فوت ہو گئے اللہ غریب رحمت کرے مفتی عبدالعزیز بن باز اور ان کے ساتھ ایک پوری کمیٹی تھی, اس کمیٹی نے غور و فکر کر کے سرکاری طور پر سعودی عرب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ تمباکو کا استعمال حرام ہے. جو لوگ عمرہ حج کے لیے گئے وہ دیکھتے ہوں گے وہاں پر بڑے بڑے سائن بورڈز کے اوپر یہ تمباکو کی حرمت اور اس کے حوالے سے آیات وہ درج ہوتی ہیں. اور پھر جامعہ الاحمر مصر کے ریکٹر ڈاکٹر احمد عمر ہاشم انہوں نے بھی بقاعدہ تحریر کے ذریعے سے یہ اپنی رائے بتائی کہ ان کے نزدیک بھی تمباکو کا استعمال ان دلائل کی بنیاد پر حرام. پھر عمان کے مفتی اعظم شیخ احمد بن حماد الخلیلی ان کی بھی ایک تحریر شائع ہوئی, اور اس کے بعد امارات کی پھر مساجد میں جمعے کے خطبوں کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب فقہا کے نزدیک تمباکو کا استعمال حرام ہے. لیکن ابھی تک بر صغیر میں اس کی حرمت کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا گیا, وہ کہ ڈاکٹر حضرات علماء اکرام سے رابطے میں ہیں اور اس تمباکو کے استعمال کے مضر اثرات سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ اللہ کرے گا کہ وہ بھی یہاں پر اپنے فتح پر نظر ثانی کر کے اور اس کی حرمت کے حوالے سے فتویٰ دیں گے. اب جن علماء اکرام یا فقہاء نے تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دیا وہ اس کے لیے دلائل کیا پیش کرتے ہیں؟ نمبر ایک, تمباکو کے ذریعے سے تحقیق بتاتی ہے کہ کوئی 4000 کیمیکلز ہیں جو انسان کے اندر جذب ہوتے ہیں. ان میں سے 50 ایسے ہیں جن کے اثرات زہریلے مولد ثابت ہو چکے ہیں, خاص طور پر نکوٹین, ٹار, کاربن مونو آکسائڈ اور آرسینک بینزو پائرین. پھر سگریٹ کے مقابلے میں یہ جو چبانے کی صورت میں تمباکو, چھالیا اور گٹکا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے 3 سے 4 گنا زیادہ نیکوٹین وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے. اسی کے وجہ سے انسان آگے بڑھ جاتا ہے تمباکو کے استعمال کا. نیکوٹین کا لیول یوں ہی انسان کے خون میں کم ہوتا ہے, انسان کو پھر بے چینی محسوس ہوتی ہے, سر چکراتا ہے, غصہ آتا ہے, جذبات آتی ہے اور انسان کو فوری طلب ہوتی ہے, انسان پھر تمباکو استعمال کرتا ہے, نیکوٹین کا لیول پھر بڑھ جاتا ہے اور بظاہر لوگ محسوس کرتا ہے کہ مجھے سکون مل گیا ہے. پان کے ذریعے سے بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں یہ تمباکو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے, بڑی عمدہ خوشبوؤں کے ساتھ اور عمدہ مٹھاس کے ساتھ یہ چیز پیش کر دی جاتی ہے. پھر بازار میں جو یہ پان مسالہ جات مصرف ناموں سے دستیاب ہیں, یہ رنگے پان مسالہ اور ناک پان مسالہ اور شاہی سپاری اور سٹی اور نہ جانے اور کیا کیا تلسی, یہ سارے ہیں. یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن میں یہ تمباکو بھی ہوتا ہے, اور ساتھ زیادہ چیز خطرناک ہے وہ یہ کہ یہ لوگ بجائے فوڈ کلرز کے ڈریس کلرز ان میں استعمال کرتے ہیں. فوڈ کلرز وہ کلرز جو جن کا کے استعمال انسان کی صحت کے لیے گزر نہیں ہے, وہ نسبتاً مہنگے ہوتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سستی لوگوں کو فراہم ہوں. بعض اوقات 1 روپے میں 4 پیکٹ مل جاتے ہیں ان چیزوں کو, لہذا وہ کلر استعمال کرتے ہیں جو کپڑے کے رنگنے کے ہوتے ہیں, جو اور زیادہ خطرناک انسان کی صحت کے لیے. پھر گٹکے وغیرہ کے ساتھ ایک تو جو مرغیاں وغیرہ جبا ہوتی ہیں تو ان کا خون بھی شامل کیا جاتا ہے, اس سے ایک نشے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کو. مزید جو مہلک کی ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شیشے کو پیس کر اس کے باریک ذرات شامل کر دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ. وہ ذرات جب انسان کے منہ میں جاتے ہیں تو وہ زخمی کرتے ہیں ہمارے جسم کے منہ کے اندر کے حصے سے, اور زیادہ تمباکو پر جذب ہوتا ہے ہمارے منہ کے اندر, اس سے آدمی کو زیادہ سرور محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو انسان کو نقصان پہنچتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. پھر تمباکو کے یہ جتنے مضر اثرات ہیں یہ اگر سامنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمباکو پھر کوئی طیب شہر نہیں, یہ خبیث شہر. ظاہر بات ہے کہ جو چیز زہریلی ہو, جو انسان کی صحت کے لیے مہلک ہو, وہ چیز طیب کے زمرے میں نہیں آ سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 4 میں کہ احلّ لکم الطیبات، تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. مزید مراد اس کی آتی ہے سورت الاعراف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شانیں بیان کی گئی تو شان یہ بتائی کہ وہ احلّ لکم الطیبات، وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں. وہ جو حرم علیہ الخبائث، اور وہ ان کے لیے خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. تو لہٰذا یہ دو آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ تمباکو یہ جائز نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، اس لیے کہ جب اس میں ایسے خطرناک اجزاء شامل ہیں تو یہ خبیث کے زمرے میں آتا ہے. دوسری دلیل اس کی حرمت کے لیے یہ دی گئی کہ تمباکو کے استعمال سے کئی بیماریاں انسان کو ڈراتی ہیں. 17 قسم کا کینسر ہے جو ثابت ہوا ہے کہ یہ تمباکو کے استعمال سے ہوتا ہے. ان میں منہ کا کینسر، جلد کا کینسر، جبڑے کا کینسر، حلق کا کینسر، سینے کا، پھیپھڑے کا، میدے کا، کھانے کی نالی کا، گردے کا، مسانے وغیرہ کا کینسر شامل ہے. اور پھر یہ جو تمباکو کے استعمال سے پیدا ہونے والی سانس کی تکلیف ہے، یہ تو بہت زیادہ نظر بھی آتی ہے اور بڑی مشکل سے وہ جو ہے وہ مریض سانس لے پاتے ہیں، جو دمے کے مریض ہو جاتے ہیں. پھر دانتوں کی بیماریاں، منہ کی بیماریاں، دماغی امراض، کل کی مختلف بیماریوں میں تمباکو کو بہت اہم دخل حاصل ہے. نظام ہاضمہ کی خرابیاں، سب سے زیادہ جو برا اثر پڑتا ہے سگریٹ نوشی کا وہ پھیپھڑوں پر پڑتا ہے. ہمارے سابق صدر انجمن خدام القرآن کے جنرل عظیم صاحب ایک مرتبہ کاروباری مصروفیت میں جرمنی میں تھے، کہتے وہاں پر میں نے ایک جگہ اعلان کرا کہ فلاں جگہ پر ایک میڈیکل ایگزیبیشن ہو رہی ہے، میں وہاں پر چلا گیا تو کہنے کے میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو اس پورے ایگزیبیشن کے چیئرمین تھے وہ خود بھی چونکہ سیکس اسپیشلسٹ تھے، تو انہوں نے ایک ایسے نوجوان کا جس کا انتقال 17 برس کی عمر میں ہوا تھا، اس کے پھیپھڑے انہوں نے ایک جار میں رکھے ہوئے تھے اور اس کے بالکل ساتھ دوسرے جار میں ایک ایسے شخص کے پھیپھڑے رکھے تھے کہ جس کا انتقال 30 سال کے سگریٹ نوشی کے بعد ہوا تھا، اور جو 17 سال کا نوجوان ہے اس کے پھیپھڑے کہتے ہیں بالکل گلابی خوبصورت، اور جو شخص 30 سال تک جس نے سگریٹ نوشی کی تھی اس کے پھیپھڑے بالکل کالے تھے، یعنی ان کو دیکھنے کو انسان کا جی نہیں چاہتا. ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پھیپھڑے کا ہمیں کوئی علاج کرنا پڑے اور وہ سگریٹ نوشی کرنے والا ہو، جب پھیپھڑا کھولتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ اس کو ہاتھ لگائے، اس کی گن آتی ہے. یہ جو اسموک اندر جاتا رہتا ہے اس کی وجہ سے دو نقصانات ہوتے ہیں. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑے میں کچھ مسام ہوتے ہیں، اندر تازہ ہوا پھیپھڑے میں جاتی ہے، انہیں مساموں کے ذریعے سے وہ خون میں جذب ہوتی ہے، خون اس سے صاف ہوتا ہے. لیکن سگریٹ نوشی اور دھوئیں کی وجہ سے ایک ایسی طے آ جاتی ہے پھیپھڑے کے اندر کہ وہ مسام بند ہو جاتے ہیں اور پھر تازہ ہوا خون میں داخل نہیں ہوتی. خون کے صاف ہونے کا عمل متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گردے میں اندر پھیپھڑے میں اندر قدرتی طور پر ایک رات کو چھٹی رکھتی ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں اور پھر خراب ہوا کو ہمارا پھیپھڑا خود بخود باہر نکالنے کے اندر مدد دیتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے. لہذا زہریلی ہوا کو اپنے وجود سے باہر خارج کرنے کے لیے آدمی کو زور لگانا پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو سانس کی تکلیف ہے. تو یہ پھیپھڑے کی الاسٹیسٹی متاثر ہو جاتی ہے اس سگریٹ نوشی کی وجہ سے. اور لہذا اس وقت جو زیادہ بیماریاں ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان میں بھی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پھیپھڑے کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اور پھیپھڑا ایک ایسے اللہ کی نعمت ہے کہ اس کا نعم البدل انسان کیا نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ جو پھیپھڑے کے اندر ایک باریک سی نالی ہوتی ہے، اگر اس نالی کو بالکل اسٹریٹ پھیلایا جائے تو اس کی طولانت کو 2.5 کلومیٹر، اور جو پھیپھڑے میں خلیے ہوتے ہیں ان خلیوں کو بالکل سیدھا کر کے زمین پر پھیلایا جائے تو ان کا سرفیس ایریا اتنا بڑا ہے جیسے ٹینس کورٹ کا ایریا ہو. تو یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جو انسان کو آرٹیفیشل پھیپھڑے نہیں بنا سکتا، سب سے زیادہ متاثر پھیپھڑے ہوتے ہیں. دوسری جو کامن بیماری ہمارے یہاں بہت زیادہ آپ سب اس سے واقف ہیں کہ وہ دل کی آواری ہے، اور یہ دل کی آواری میں بھی ایک بڑا سبب یہ تمباکو کا استعمال ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک سگریٹ کا استعمال انسان کی زندگی کے 11 منٹ وہ کم کر دیتا. پاکستان میں ہر سال تقریباً 1,00,000 افراد اس تمباکو کے اثرات کی وجہ سے مر رہے ہیں. زلزلے میں 1,25,000 آدمی مر گیا تھا تو قیامت آ گئی اور ایک بڑی خاموشی کے ساتھ یہ انسانوں کی کلنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے بڑے خوبصورت خوبصورت اشتہارات کے ذریعے سے موت کے منہ کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے. حکومت کی دل سرپرستی اس ٹوبیکو انڈسٹری کو حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کو بہت بڑا مالی فائدہ ہر سال اس انڈسٹری سے ہوتا ہے. ہر سال تقریباً 35 بلین روپے حکومت کو اس سے مل جائیں. تو یہ بڑی تباہی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, لیکن اس کے حوالے سے وہ ہمیں فکر نہیں ہے جو ہمیں پریشانی لا دے گی. کیوں کہ اچانک ایک بڑا نقصان ہمارے سامنے ہوا تھا زلزلے کی صورت میں. پوری دنیا میں 50,00,000 افراد ہیں جو کہ اس تمباکو کے استعمال کی وجہ سے ہر سال موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور وہ سگریٹ بھی پیتی ہے یا اس کا شوہر پیتا ہے, اس کا دھواں جب کرتی ہے یا کسی دفتر میں کسی اور کا دھواں اس کے وجود میں جا رہا ہے, تو جو بچہ ہے اس کے معذور ہونے کا امکان ہوتا ہے. یا پھر بچے کو بھی بہت ساری بیماریاں جو میں نے بھی گنوائیں ان کے لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب جس کو تمباکو کے یہ سارے مضر اثرات پتہ چل جائے اس کے باوجود وہ تمباکو کو استعمال کرے, لکھ دیا ہماری حکومت نے بھی وزارت صحت کا آرڈر دے دیا, سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی سے کینسر اور دل کے امراض ہو جاتے ہیں, ان سے اجتناب کرو. یہی لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے. یہ سب جاننے کے باوجود اگر پھر بھی اسے استعمال کیا جا رہا تو پھر یہ عمل خودکشی کے ذہن میں آتا ہے اور خودکشی کی موت حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 195 میں کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, دیکھو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. اسی طریقے پر بخاری مسلم اور دیگر صاف ستھرا کی کتابیں اور کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. بخاری کی روایت ہے بمن تحسہ سما فقتل نفسہ, جس نے زہر استعمال کیا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا, سم ہو اپنی یدہی یا تحسہ ہو کنار جہنم, تو پھر وہ زہر وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے وہ جہنم کی آگ میں بھی استعمال کر رہا ہوگا. خالدن مخلدن فیہا ابدا, یہ الفاظ اس قدر شدت والے ہیں, صرف خالدن نہیں کہا, خالدن مخلدن فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ 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 رہنے والا ہوگا. یعنی گویا تمباکو کا استعمال یہ صرف انسان کی دنیا میں تکلیفوں کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کی وجہ سے انسان کی مقدر ہو سکتی ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ دوسری وجہ ہے تمباکو کو حرام قرار دینے کی, کہ یہ ایک قسم کی خودکشی ہے. تو جنگ کا واقعہ آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی اور آپ جائزہ لے رہے تھے ان لوگوں کا جو زخمی تھے شہید ہو گئے تھے, تو ایک شخص کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ دیکھیے کیسے جنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ ہوا یہ ہے کہ اس کو شدید زخم لگا تھا, برداشت نہیں کر سکا, اس نے اپنے سنگت سے خود کو ہلاک کر لیا. تو خود سوچئے کہ ایک آدمی میدان جنگ میں اور شہر شہادت کے رتبے کے قریب ہے, اگر وہ بھی خودکشی کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے کی سمجھ عطا فرمایا. نمبر 3, سورہ مائدہ آیت 90 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر اس طرح سے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, بے شک شراب اور جوا اور یہ افہام جہاں پر کہ بت نصب ہوتے ہیں اور یہ فال کے تیر کہ جن کے ذریعے سے مشرکین یہ طے کرتے تھے کہ یہ گوشت اللہ کے راہ میں دینا ہے یا کسی بت کے نام پر دینا یا فلاں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو فرمایا کہ یہ جو جوئے کے اور فال کے تیر ہیں یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں. شیطان کا کام ہونا ہی, شیطان کا عمل ہونا ہی بری چیز ہے. فرمایا کہ شیطان کا عمل نہیں ہے, رسم من عمل الشیطان, یہ شیطان کے گندے ترین کاموں میں سے ہیں. فسٹ انبول, پس ان سے اجتناب کرو, چار لاکھوں کو سہول تاکہ تم چلا پاؤ. اس آیت میں جو لفظ آیا ہے الخمر, اس کا بڑا محدود معنی اکثر بہتر لیا جاتا ہے, ورنہ اللہ کے رسول کا احساس فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے کلو مسکرین خمرون, ہر نشہ دینے والی شے یہ خمر کے ذہن میں آتی ہے, وہ کلو مسکرین حرام, اور ہر نشہ آدر سے حرام. اتنے واضح الفاظ موجود ہے. پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ایک دن جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, اس خطبے کے دوران انہوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ بل خمر ما خامر العقل, یعنی خمر وہ ہے جو کہ انسان کی عقل کو ظاہر کرتے ہیں. اگر یہ کام شراب سے ہو وہ بھی الخمر ہے, اور اگر یہ کام کسی اور چیز سے ہو رہا ہے. حضرت عمر کی نگاہ بہت یوں سمجھیے کہ وسیع تھی, اس لیے اللہ رسول کا احساس ہے اگر میرے باپ کے نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جانتے تھے کہ ممکن ہے کہ بعد میں اور بھی ایسی چیزیں سامنے آ جائیں کہ جو نشہ آور ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ خمر سے مراد شراب تک اس کو محدود نہ رکھو, بلکہ ہر وہ شہر جو کہ انسان کی عقل کو ظاہر کر دے وہ اس کے زمرے میں آتی ہے. اب ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ تمباکو سے تو ہمیں نشہ نہیں آتا, لیکن ان کے بھی اس عذر کا جواب ایک حدیث کے اندر موجود ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, طویل حدیث اس کا کسی یہاں پر نقل ہوا ہے, آپ نے فرمایا ما اسکر کثیر ہوں تو قلیل ہوں حرام, جس چیز کا زیادہ استعمال نشہ پیدا کر دے اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے. جو آدمی شراب کا عادی ہو جائے تو اگر وہ تھوڑی شراب پیے گا تو اس سے اس کو نشہ نہیں آئے گا, زیادہ کہہ رہے مجھے نشہ نہیں آئے یہ حرام تو نہیں, لیکن اگر زیادہ استعمال سے نشہ آتا ہے تو کم استعمال بھی حرام, اور تمباکو کا زیادہ استعمال سے انسان کا سر ٹکراتا ہے, لہذا اس کا کم استعمال بھی حرام ہوگا اس حدیث کی روح سے. نمبر چار, چوتھی دلیل تمباکو کی حرمت کے لیے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے کے غلط استعمال کی دو مدد بیان فرمائی ہیں. ایک بیان فرمائی اسراف, اسراف یہ ہے کہ ضرورت کے کام پر زیادہ خرچ کر دینا, یہ اسراف ہے. اور سورہ آراف آیت 31 میں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المسرفین, اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ بھی بہت بڑی بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ناپسند کرتا ہے ان کو. لیکن ایسے پیسے کا بیجا استعمال, کسی ایسے کام پر پیسہ خرچ کرنا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ کہلاتی ہے تبذیر. اور تبذیر کے بارے میں الفاظ کیا ہے, اللہ کا حکم ہے ولا تبذر تبذیرہ, سورۃ النساء آیت نمبر 26 اور 27, دیکھو پیسے کو بیجا مت اڑا دو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. بکان شیطان میرے رب ہی کپورا, اور یقیناً شیطان یہ اپنے رب کا ناشکرا تھا. اللہ نے اس پر بڑی نعمتیں کی, اسے کالا مقام دیا تھا, فرشتوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا تھا, لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق ہے. اسی طریقے پر جس کو اللہ نے پیسہ دیا اس پہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا, اللہ کی نعمت ہے اس پر, لیکن اب اگر وہ اس پیسے کو بیجا اڑا دیتا ہے تو یہ پیسے کی ناقدری ہے. اس پیسے کو جائز کام پر خرچ کرنے کا بھی سبب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو رزق حلال آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے رزق حلال کا, اس کو بھی سبب ملتا. اور اگر اس پیسے کو خرچ کیا جائے نئے کاموں پر تو آدمی کے لیے توشہ آفت ہے. اس پیسے کو بیجا خرچ کرنا پیسے کی ناشکری ناقدری ہے, اور ایسا کرنے والی یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ان اللہ یرجع رقم صلاحن, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتوں کو پسند کرواتا ہے. وہ یکرہ لکم ثلاثہ, اور تین باتوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے. فیرضا لکم, تو تمہارے لیے تین باتوں کو کون سی پسند کرواتا ہے؟ ان تعبدوا, نمبر ایک یہ کہ تم صرف اسی کی بندگی کرو, اسی کی غلامی کرو, اسی کی اطاعت کرو. نمبر دو ولا تشرکوا بھی شیئا, اور یہ کہ اس کے ساتھ تم کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اور نمبر تین ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور یہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ, اور آپس میں ضرور ضرور نہ ہو جاؤ, آپس میں بچ نہ جاؤ. وہ یقرا ہے لکم، اور تمہارے لیے تین چیزیں جنا پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قیل بقال، بہت زیادہ بحث کرنا بجائے اس کے کہ حکم سامنے آئے اس سے عمل کیا جائے، اس کے حوالے سے کچھ باریکیوں میں جانا، خود پریت کرتے رہنا، وہ کثرت سے سوال اور کثرت سے مانگنا یا پوچھنا، بہت زیادہ سوالات کرنا یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مانگنا، اور فرمایا گا اضاء المال، اور اللہ ناپسند کرتا ہے تمہارے لیے مال کے ضائع کرنے، مال نہ صرف تمباکو کے استعمال سے ضائع ہوتا ہے بلکہ جب اس کی وجہ سے مہلک بیماریاں لگتی ہیں ان بیماریوں کے اوپر بھی مال کا باقی حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ایک امانت ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ جو سوال پوچھیں گے۔ یہ حدیث کئی دفعہ انتظام میں بیان کی گئی کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم روز قیامت ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس کے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھ نہ دیا جائے، ان عمر ہی فیما اخلا، زندگی کے بارے میں کہ کہاں پناہ کر دی، وان شباب ہی فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں کہ کہاں کما دی، وہ امال ہی میں نے کسبا، مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، وہ فیما انتقا، اور اس مال کو کن مداخ میں خرچ کیا، جواب دے کر پڑے گی، وہ ماں جا املا فیما علما، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ پھر سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں جب یتیموں کے بارے میں ان کے حقوق بیان ہوئے تو فرمایا کہ جب تک یتیم نا سمجھ ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، اور اپنے سر سے ایک امانت کا بوجھ ہٹانے کے لیے مال اس کے ہاتھ میں مت دے دے، ورنہ خطرہ کیا ہے کہ وہ مال ضائع کر دے گا یتیم، ابھی نا سمجھ ہے، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے مال اس کے حوالے کر دیا کہ خدا نہ خواستہ مال میں نے خود استعمال کر لیا تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ مال وہ ضائع ہو جائے گا، یتیم اسے برباد کر دے گا۔ تو فرمایا ولا تصفها اموالكم الذي جعل الله لكم قياما، اپنے مال اپنوں میں سے نادانوں کو مت دے دیا کرو، وہ مال کہ جن کو اللہ نے تم سب کے لیے قیامہ یعنی گزران کا ذریعہ بنایا، یہ مال پوری سوسائٹی پورے معاشرے کی امانت ہے۔ ایک شخص کے پاس مال ہے، وہ اس کو لگاتا ہے کسی کاروبار میں، اس کاروبار سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو تھکی لگا دی تو کئی لوگوں کا روزگار لگ گیا، کوئی چیز اس نے امپورٹ کی بیچ رہا ہے تو اور لوگوں اس سے بھی انہوں نے آگے دیکھی، بعد لوگوں کو فائدہ تو ہو رہا ہے، اور وہی مال اگر برباد کر دیا جائے کسی فضول کام میں تو پوری سوسائٹی اس کی برکات سے محروم ہوگی۔ نمبر پانچ، پانچویں دلیل تمباکو کی حرمت کے لیے، شریعت کی روح سے دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے، اور تمباکو کے ذریعے سے اس کی بو اور اس کے دھوئیں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ چاہے اسموکنگ ایکٹو ہو یا پیسے ہو، خود کو آدمی اسموکنگ کر رہا ہے یا یہ ہے کہ کوئی اور اسموکنگ کر رہا ہے اور اس کا دھواں یہ بیچارہ بھی جذب کرنے پر مجبور ہے، دونوں کے نقصانات بالکل یکساں ہوتے ہیں، بلکہ خارج شدہ دھواں یہ زیادہ مضر ہوتا ہے، کئی متعدد بیماریاں اس کے ذریعے سے پھیلتی ہیں۔ ایک آدمی کے اندر کوئی جرم ہے، جراثیم ہے، اس نے وہ دھواں جیسے خارج کیا، دوسرے نے جذب کیا اور وہ جراثیم اس کے اندر بھی چلے گئے۔ سگریٹ نوشی کرنے والے سب سے زیادہ نقصان، اپنے قریب رہنے والے، یعنی اگر شوہر کر رہا ہے سگریٹ نوشی تو بیوی کو، بیوی کر رہی ہے تو وہ شوہر کو، پھر اپنی اولاد کو، دوستوں کو، ساتھ کم کام کرنے والوں کو پہنچاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ دائرہ ہے جو انسان کے اس میں سلوک کا اولین مستحق ہے۔ اس اعتبار سے تو سگریٹ نوشی شراب نوشی سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، شراب نوشی میں ایک آدمی خود اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، اور سگریٹ کے ذریعے سے ہم دوسروں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں اور بیماریاں ان کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کیا ہے، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان حقیقت میں تو وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کو بھی امن دے، سلامتی دے، من لسان ہی اپنی زبان سے، وہ یدہ ہی اور اپنے ہاتھ سے، وہ مہاجر، اور اصل مہاجر کون ہے، من حجر ما نہی اللہ عنہ، جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کرنا۔ محمد فیض احمد کی روایت ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تکلیف دو اپنے آپ دوسروں کو اور نہ ہی تکلیف دو اپنی ذات کو۔ دوسروں کو تکلیف دینا یہ اصل میں حقوق العباد کے غیر میں آتا ہے، اور یہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک جس بندے کو تکلیف پہنچائی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ مفلس کون ہے؟ آپ سب کے لیے وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، صدقات کیے ہوں گے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو دکھ دیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو زخمی کر دیا، قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو یہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اور آ کے اللہ سے فریاد کریں گے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کو دے دے گا تلافی کے طور پر، اور پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی دعوے دار پھر بھی موجود رہیں گے، ان کے گناہ کے خاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ نقصان ہے اس کا استعمال کے استعمال کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلا یوں دے جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور پڑوسی صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے گھر کے برابر میں رہتا ہے۔ سورہ نساء 36 کے اندر آتے ہیں الفاظ بل جار جنوب، کہ پڑوسی وہ بھی ہے جو ہمارے پہلو میں بیٹھنے والا ہے، کسی سواری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کی سیٹ پر کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے پر کسی محفل میں آپ شریف ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اس محفل میں، کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ اس پڑوسی کا بھی خیال رکھو، لیکن سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دھوئیں کے ذریعے سے، یا اپنے منہ سے جو بو آتی ہے اس کے ذریعے سے انہیں لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ چھٹی دلیل کہ کیوں یہ تمباکو کا استعمال حرام ہے، بو پیدا کرنے والی اشیاء کھا کر مسجد میں جانا منع ہے، اس سے نمازوں اور فرشتوں دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، من اکل من ہاذہ البقرۃ والثور، جس نے یہ پیاز کھایا اور جس نے یہ لہسن استعمال کیا، فلا یقربن مسجدنا، بڑے سخت الفاظ ہیں تاکید دی، وہ ہرگز ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، یہ نہیں کہا مسجد میں داخل نہ ہو، وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فإن الملائكة تتعجب مما يتعجب منه بنو آدم، اس لیے کہ اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو اور انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پہلا منع فرمایا کہ مسجد کے قریب نہ آئے، تمباکو استعمال کرنے والوں کی سانس، ان کے لباس سے بو آتی ہے، اگر کبھی خدا خاصا آپ مسجد میں کھڑے ہو جائیں کسی چین اسموکر کے ساتھ، تو آپ کو اس کی بو محسوس ہوتی رہتی ہے پوری نماز کے دوران، اور اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے نہ صرف یہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے بلکہ اس کی نماز کا خوشو بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ ساتویں دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی کے حوالے سے ارشادات ہیں، اطہور شطر الایمان، یہ طہارت کے ایمان کی شرط لازم ہے، ایمان آدمی کا معتبر نہیں اگر وہ صفائی کا اہتمام نہ کر رہا ہو۔ دوسری حدیث ہے اطہور نصف الایمان، صفائی یہ آدھے ایمان ہے۔ تمباکو کے استعمال سے منہ، دانت، بستر، کمرہ، کار، یعنی سگریٹ نوشی کرنے والے یا تمباکو استعمال کرنے والے کے جتنے متعلقہ اشیاء ہیں ان سب لوگوں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ان کے دانتوں جیسی بری حالت ہوتی ہے کہ آدمی کو دیکھنے میں کرائی جاتی ہے، پان گٹا کھانے والے بعض اوقات بات کرتے ہیں تو گندے تھوک کے چھینٹے مخاطب کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں، پیک تھوک تھوک کر جا بجا یہ لوگ گندگی پھیلاتے ہیں، یہ حرکت لسوار استعمال کرنے والے کرتے ہیں، پھر گندگی سے جراثیم بھی پھیلتے ہیں جو کہ نظر صحت ہوتے ہیں۔ صفائی کے حوالے سے چونکہ انتہائی گزر اثرات ہے اس سے، اس وجہ سے یہ خراب۔ نمبر 8، سگریٹ نوشی سے املاک کی تباہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں نے بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی، ایک خاتون سگریٹ پی رہی تھی ٹی وی کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹکڑا آپ میں بچ گیا وہ پھینک دیا، اتفاق سے ان کے بالکل ساتھ ایک باسکٹ رکھی تھی جس میں کپڑے پڑے ہوئے، وہ اس میں چلا گیا، کپڑوں کو آگ لگی اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ آگ پھیل کے پھیلتے اس نے پوری عمارت کی لپیٹ میں لے لیا۔ تو سگریٹ کی وجہ سے بارہا کپڑے، قالین، بستر، لکڑی کا فرنیچر جل اٹھتے ہیں، جلتا ہوا سگریٹ ان کو بھی جلا دیتا ہے، پوری پوری عمارتوں میں آ کے جلدی ہوتی ہے، املاک کا نقصان ہوتا ہے، جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی ہلاکتوں کا اندیشہ ہو؟ تو یہ ہے وہ 8 دلائل کہ جن کی بنیاد پر وہ فقہ جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا انہوں نے تمباکو کے استعمال کو سرے سے ہی حرام قرار دے دیا. باقی تمباکو کے استعمال سے کچھ اور محرومیاں بھی انسان کے حصے میں آ جاتی ہیں. نمبر ایک، تمباکو کا استعمال یہ انسان کو اچھے اور پاکیزہ لوگوں کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے، وہ ایسے شخص کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء فحامل المسك وناقص الكلم، کہ بے شک اچھی مجلس کی مثال اور بری مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری اٹھانے والا ہو اور آگ کی بھنٹی ڈھونکنے والا ہو. فحامل المسك انما ان یخزی کا و اما ان تتباہ من ہو و اما ان قریب من ہو یہ حتم چاہیے بات. اگر تم کسی کستوری والے کے پاس ہو تو ممکن ہے کہ تمہیں کچھ کستوری کچھ وہ خوشبو تحفے کے طور پر دے دے، یا تم خود اس سے خرید دو، اور دونوں صورتیں نہ بھی ہوں تب بھی کیا ہوگا کہ تمہیں وہاں سے خوشبو ضرور ملے گی. وہ نہ سکوں کی اور جو بتی ڈھونڈنے والا ہے اما اجوہرے کا کیا تھا، ممکن ہے اس کے پاس تمہارے کپڑے جل جائے. وہ اما ان قریدا بھی ہم من تینا کروں، اور یا پھر تمہیں اس کے پاس سے وہ بو ملے گی جو کہ انتہائی گندگی ہوگی، تو یا تو بدبو ملے گی اور یا ان کا تمہارے کپڑے ہی جل جائے. صحبت سالے پورا تالے کنر، صحبت تالے پورا تالے کنر. تو یہ پہلی محرومی ہے جو یہ حرکت کرنے والوں کو، تمباکو استعمال کرنے والوں کو ہوتی ہے. دوسری محرومی، تمباکو کا عادی عبادات میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے. جوں جوں روزے کا دورانیہ بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی تمباکو کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. اب بجائے اس کے روزے سے کوئی ایمانی کی احتیاط حاصل ہو، کوئی انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، کوئی تزکیہ پیدا ہو، اب وہ بے چین ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ کس طرح روزے کا یہ وقت ختم ہو، افطاری ہو اور میں فوری طور پر اپنی ضرورت پوری کروں. پھر ہر روزے کے بعد جو گردے پہ مجبوریاں کر دے، نفلی روزے جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے ان سے بالکل محروم ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے نفلی روزہ رکھا تو سارا دن تمباکو کے استعمال سے محروم رہیں گے. اعتکاف کرنے جاتے ہیں، اعتکاف میں منع ہے بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا، لیکن تمباکو استعمال کرنے والے کوالے میں بیٹھ کے تمباکو سگریٹ پیتے ہیں، وضو خانے پر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، مسجد کا تقدس خراب کرتے ہیں، ٹوائلٹ میں جو لوگ باہر میں جاتے ہیں اس بند جگہ کی وجہ سے اندر دھواں رہتا ہے، ان کو شدید تکلیف اور خوف ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ان عبادات سے کوئی نیکی حاصل ہو، اپنے اعتکاف کو بھی خراب کرتے ہیں اور اس سے مزید گناہ حاصل کرتے ہیں. نمبر تین، تمباکو کا عادی دینی محافل میں استفادے سے محروم رہتا ہے. جن جو محفل کے دورانیہ بڑھتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے طلب ہو رہی ہے تمباکو کی، وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ استفادہ ہو، جو گفتگو سن رہا ہے اس سے کوئی وہ سبق اور نصیحت حاصل کرے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بے چین ہو کر باہر کے پاس نکل جاتا ہے محسوس، اور باہر جا کر اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہوتا ہے. نمبر چار، اگر نشہ آور سے آدمی کو نہ ملے تو پھر ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی بد اخلاقی بڑھ کر آتا ہے، دوسروں سے مطلوبہ شہ بعض اوقات مانگتا ہے، اپنی عزت نفس کا بھیلا کرتا ہے، بعض اوقات قرض مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، چوریاں کرتا ہے. پھر نمبر پانچ، بندہ بجائے اللہ کے ایک سگریٹ کا غلام بن جاتا ہے، ایسے آواز سے اسے سگریٹ دور کر دیتا ہے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس سے اللہ کے ذکر نہیں بلکہ سگریٹ پینے سے سکون ملتا ہے. اللہ کو تو کبھی مومن پسند ہے جبکہ تمباکو انسان کو کمزور کرتا ہے. اللہ پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس کی راہ میں مشقت اٹھائے اور کوئی محبت یا کمزوری اس معاملے میں رکاوٹ کا بنے، لیکن کسی بھی شہر کا نشہ یا اس کا استعمال ایک کمزوری بن جانا انسان کو اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانے سے محروم کر دیتا ہے. اللہ کا اجر وہ بہت زیادہ میرے استاد ہیں، استاد فاروقی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ زندگی میں کسی چیز کو اپنی کمزوری مت بننے دو. میں نے محسوس کیا کہ میری ایک کمزوری ہے چائے، اگر چائے نہ ملے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، لہذا آدمی بڑے بے چینی محسوس کرتا ہے. ممکن ہے بعضوں کو چائے کے استعمال کی ایسی عادت نہ ہو، لیکن میرے ساتھ یہ تھا، تو تین چار دن تک تکلیف اٹھائی ہے لیکن پھر چائے سے جان چھڑا. ابھی ایک ساتھ بتا رہے تھے کہ وہ اتفاق ایک جگہ جیل میں تھے، تو کہنے لگے کہ ہم تو بڑے پرسکون تھے، لیکن ہمارے بعض ساتھی کے جو سگریٹ یا چائے کے عادی تھے ان کو ہم نے ملتے کرتے دیکھا ہے جیل کے اہلکاروں کو ملتے کر رہے ہیں ان کو کہ میں سگریٹ دے دوں اور وہ آگے سے ڈانٹ رہے ہیں بےتاب ہے. تو خدا نہ خواستہ کوئی چیز آدمی کی کمزوری بن جائے تو آپ نے پھر اللہ کی راہ میں قید کی مشقتوں کو اور مشقتوں کا برداشت نہیں کر سکتا. تو کسی بھی چیز کو آدمی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دینا چاہیے. نمبر چھ, تمباکو استعمال کرنے والا دوسروں کے لیے خاص طور پر اپنے بچوں اور شاگردوں کے لیے غیر سنجیدہ مثال بن جاتا ہے, اس کا وقار وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے استاد اور ہمارے سامنے سگریٹ پی رہے ہو تو وہ وقار ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ اللہ کلو کم رائے وہ کلو کو مسول اندھے جاتے ہیں, جان لو کہ تم میں شہشت نگران ہو, اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں اور ان کے بارے میں اس سے بات پوچھ ہوگی کہ تمہارے ماتحت یہ لوگ آئے تھے, تم نے ان کی تربیت اور تم نے ان کے تصیے کا اور تم نے ان کے مختلف حالات کی کیا خبر گیری تھی. وہ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد اور شاگردوں کی امی امی تربیت کرے, جبکہ تمباکو کے استعمال سے سورج برعکس ہوتی ہے. بعض بچے والدین اور اساتذہ کی تکلیف میں سگریٹ نوشی کے عادی ہو جاتے ہیں, یہ بھی برا کام ہے. اور والد صاحب نے سگریٹ پی کر اس کا ٹوٹا پھینکا, بچے بعد بعد اٹھا لیتے ہیں اور سوٹا لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے کہ جو ہمارے بھائی بڑے بکاجی کے ساتھ پیتے, اور وہیں سے بری عادت ان کو بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہیں چھ محرومیاں اور آٹھ دلائل کہ جن کی وجہ سے فتوا دیا گیا تمباکو کے حوالے سے کہ حرام. اب فتوے کا بات کیا ہے؟ تمباکو سے متعلق فصلوں کی کاشت, تمباکو کا قابل استعمال بنانا یعنی ٹوبیکو انڈسٹری جو یہ تمباکو قابل استعمال بنا رہی ہوتی ہے, تمباکو درامد کرنا, تمباکو برآمد کرنا, بیچنا, استعمال کرنا, کسی کو پیش کرنا, یہ سب حرام. سگریٹ پینے والے بڑے فراخنے کے ساتھ دوسروں کو سگریٹ پیش کر رہے ہیں, یہ عجیب ایک انسان کی مزاج ہے کہ خود اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ اور لوگ اس برائی میں ملوث ہو جائے. تو فرمایا کہ اس کی فصلوں کی کاشت, اس کو قابل استعمال بنانا, درامد کرنا, برآمد کرنا, بیچنا, استعمال کرنا, کسی کو پیش کرنا, یہ سب کا سب بھرا ہے. کیوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور تقوی سے کام میں تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کام میں تعاون مت کرو. تو صرف اس کا استعمال کرنا ہی حرام ہے, بلکہ اس کے استعمال کے لیے جو بھی مختلف لوگ تعاون کر رہے ہیں وہ سب کے سب اس ذہن میں آتے ہیں, اور ان کی ساری کی ساری اس طرح کے کاموں کی اجرت لینا یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ حدیث ہے ان اللہ ہر عمل خمرا و سمنہ, بے شک اللہ نے حرام کر دیا شراب کو بھی اس کی قیمت کو بھی, وہ ہر عمل نہیں کرتا و سمنہ, حرام کر دیا مردار کو بھی اس کی قیمت کو بھی, وہ ہر عمل خنزیر و سمنا ہو, اور حرام کر دیا خنزیر کو بھی اس کی قیمت کو بھی. جب شراب حرام ہوئی ہے تو صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول میں نے اس آیت کے نزول سے پہلے شام سے بڑی عمدہ قسم کی شراب منگوا لی تھی, اگر یاد ہو کہ میں اس کو یہودیوں کے اندر بیچ دوں, غیر مسلموں میں بیچ دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, جو کچھ تمہارے لیے حرام ہے ان کے لیے بھی حرام ہے اور اس کی قیمت دینا بھی حرام ہے, ساری شراب کو ضائع کرو. آپ نے شراب آپ نے ضائع کرا دی. تو لہٰذا فکر اعتقاد سے یہ اصول اور جڑا ہے کہ جو شہ حرام ہے اس کی قیمت دینا بھی حرام ہے. یہ نہ ہو کہ آدمی خود کو خنزیر نہ کھائے مسلمان, لیکن یہ ہے کہ خنزیر کا وہ سپلائی کر رہا ہو غیر مسلموں کو جو کھاتے ہیں, نہیں, اس کی قیمت دینا بھی حرام ہے. جو لوگ بھی تمباکو کے کاروبار میں ملوث ہیں یا تمباکو سے متعلق کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اس کام کو فوراً چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں, تاکہ ان کی زندگی اور موت دونوں ان کے لیے بائی چراغ سے نجات ہو. اب ذرا تمباکو کے استعمال کے حوالے سے جو ہمارے ہاں لوگ جواب پیش کرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, وہ سات جواب یہاں پر نقل کیے گئے ہیں. ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ تمباکو سے ہمارا نظام ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے, اس سے ہماری قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور اپنے حاجت میں سہولت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں سب سے پہلا حکم دیا تو وہاں خاص کیا ہے, یہ علوم کا عامر خمر بل میں سے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے حوالے سے, کل فی ہما اسم کبیر, فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے, وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے. وہ تو فائدے بھی وقتی قسم کے ہیں, عارضی ہیں. آدمی شراب پی کر کچھ عرصے کے لیے اپنے مسائل سے غافل ہو جاتا ہے اور ذہنی طور پر جو یہ پریشانی ابتلا ہے اس سے تھوڑا بہت سکون مل جاتا ہے, لیکن یہ مسائل سے بھاگنا ہے فرار ہے, یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں. جوئے کے ذریعے سے کبھی چار سک جاتا ہے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن جو کمائی جس طرح آتی ہے اس طرح ڈھیر بھی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان دونوں میں گناہ کا پہلو بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. پر اس میں ہوما اکثر میں نقص ہوا, لیکن ان کے دونوں کے گناہ کا پہلو ان کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے. اسی طرح سے تمباکو کے استعمال کے فوائد وقتی اور جھوٹی تسلی دینے والے ہیں, جبکہ اس کے نقصانات انتہائی اذیت ناک اور جان لیوا ہیں. انسان نظام ہاضمہ کی درستگی اور کب دور کرنے کے لیے دیگر ادویات بھی استعمال کر سکتا ہے, لہذا اس کو بنیاد بنا کر انسان اپنے لیے ہلاکت خوزی کا سامان نہ کرے کہ میرا نظام ہاضمہ اس سے ٹھیک رہتا ہے اور میری کب دور ہو جاتی ہے. نمبر دو, میں صرف ایک سگریٹ پیتا ہوں, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ جواب, میں نے بھی آپ کو حدیث سنا ہے بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز کا زیادہ استعمال نشہ پیدا کرے اس کا کم استعمال بھی حرام ہے. لہٰذا اس حدیث کے بعد تو ایک سگریٹ پینے کی بھی گنجائش نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جن کو سگریٹ نوشی کی عادت پڑتی ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ایک سگریٹ سے ہی انہوں نے اس غلط چیز کا آغاز کیا. کسی دوست نے سگریٹ پیش کر دیا, ارے کیا ہوتا ہے ایک سگریٹ سے, کیا ہوتا ہے پیتے پیا سرور آ گیا تو دوبارہ آگے بھی طلب محسوس ہوئی, پھر پی لیا اور اکثر اکثر پھر اس سے بڑھ. تو آج ایک پی رہا ہے, ممکن ہے کہ کل پانچ پینے شروع کر دے. یہاں پہ نقصان کا تعلق ہے, اس کا تعلق ہر انسان کی جسمانی ساخت سے. ہر انسان میں جراثیم کے خلاف مزاحمت کی قوت مختلف ہوتی ہے, بعض میں کم بعض میں زیادہ ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ ایک پینے والے کو وہ نقصان ہو جائے جو کہ روزانہ دس پینے والے کو بھی نہ ہو, تو گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ میں کم استعمال کرتا ہوں. نمبر تین, کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلاح انکل ہے, ان کی عمر 80 برس ہے اور بڑے اچھے انتظار پی رہے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں بات میں کھانتے لگا رہے. جو کہ ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دو میں سے ایک شخص ضرور اس تمباکو کے استعمال سے مہلک بیماری سے دو چار ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بھی بتائی کہ ہر انسان کے اندر مزاحمت جراثیم کے خلاف اللہ نے مسترد رکھی ہے. تو بعض کی مزاحمت زیادہ ہوتی ہے انہیں کچھ نہیں ہوتا, اور بعض کی ہوتی ہے انہیں ہو جاتا. تو مجھے پتہ نہیں کہ میرے اندر کیا قوت ہے, میرے ساتھ کیا ہو جائے, تو میں کیوں رسک دوں. اور پھر خاص طور پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہاں پر رسک بھی 50% کا. ڈاکٹر جاوید صاحب نے ایک مثال دی کہ میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو ٹیبلٹ دے کے ٹیبلٹ استعمال کیا کر روزانہ کھایا کرے, ان شاء اللہ اس سے آپ کی دماغی صلاحیت بہت بڑھ جائے گی, آپ زیادہ افیکٹو بھی کام کریں گے. آپ کا کام ہے سوچنے کا, لکھنے کا, آپ یہ کام کریں. لیکن ساتھ کہیں کہ بعض اوقات اس ٹیبلٹ کی شدت تھوڑی تیز بھی ہو جاتی, ممکن ہے کہ اس سے آپ کی جو دماغ کی شریان ہے وہ متاثر ہو جائے, ہونا پڑ جائے. 5% اس کا بھی امکان ہے, لیکن 95% اس کا استعمال سے لوگوں کی ذہنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. تو اگر ہمیں معلوم ہو کہ 5% خطرہ ہے اس سے دماغ کی شریان پھٹنے کا, ہم تب بھی استعمال نہیں کریں گے, جبکہ یہاں پر تو خطرہ کیا ہے 50%. نمبر چار, تمباکو کے استعمال سے ہمیں سکون ملتا ہے اور طبیعت سے تر و تازہ ہو جاتی ہے. یہاں پر میں نے جملہ لکھا ہے کہ وہ ایک مصرے سے ہی لیا گیا ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا کرو. یہ تمباکو خود ہی ایک درد دیتا ہے اور پھر اس کی دوا بن جاتا ہے. تمباکو کے استعمال سے خون میں نکوٹین کی پرسنٹیج مقدار میں بڑھ جاتی ہے. اب جیسے یہ مقدار کم ہوتی ہے انسان بے چینی محسوس کرتا ہے, چڑچڑاہٹ, غصہ. پھر انسان تمباکو استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ نکوٹین کا لیول وہ پھر سے بڑھ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو سکون سا مل جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے سکون مل گیا. یہ جھوٹی تسلی ہے, وقتی سکون ہے. اس کے مقابلے میں جو اذیت ہے جس کا خطرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لہذا وقتی راحت کے پیچھے ایک بہت بڑی اذیت کا سامان کرنا مناسب نہیں. باقی انسان کو اصل سکون اللہ کی اطاعت سے ہوتا ہے, اصل سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اگر آدمی کا معاملہ اللہ کی اطاعت مخلصانہ ہے تو جب بھی اللہ سے لو لگاتا ہے تو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے, اسے سکون ملتا ہے کہ جس اللہ کے پاس میں نے جانا ہے, جس سے بالآخر میرا منہ لگنا ہے, جہاں میں نے حاضر ہونا ہے, وہ معاملہ الحمدللہ کا میرا ساتھ ہے. اس سے آدمی کو اصل سکون ملتا ہے. گناہ کرنے والا آدمی کبھی بھی قلبی سکون سے وہ قلبی سکون سے بہرا بار نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا ارشاد ہے اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. نمبر پانچ, بعض کو کہتے ہیں کہ ہم سگریٹ نہیں بلکہ حکا شیشہ استعمال کرتے ہیں, اس میں تمباکو پانی سے گزر کر آتا ہے, لہٰذا اس کے بزر اثرات ختم ہو جاتے ہیں. یہ بات درست نہیں کہ حکا شیشہ میں تمباکو پانی گزرتا ہے لہٰذا اس کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں. یہ بالکل جو ہے وہ خود ساخت کا بات ہے. کوئی اس کے مضر اثرات ختم پانی میں گزرنے سے نہیں ہوتے, بلکہ حکا شیشہ میں نقصان یہ ہے کہ اس میں آدمی سگریٹ کے مقابلے میں زیادہ دیر تک تمباکو نوشی کرتا ہے. اگر ایک گھنٹہ حکا شیشہ استعمال کیا جائے تو 100 سگریٹ پینے کے برابر ہوتا ہے. نمبر 6, چھالیوں کا استعمال ہماری ثقافت کا حصہ رہا ہے. ہر گھر میں پان دان موجود ہوتا تھا اور پان کے ساتھ یا اس کے بغیر چھالیاں استعمال کی جاتی تھی. پہلے جو کبھی ایسی بیماریوں سے لوگ اتار نہیں ہوئے. جواب, تمباکو کا استعمال طویل عرصے کے بعد اپنے اثرات دکھاتا ہے. میں جس سیمینار میں تھا 31 مئی کا اسلام نے میں ذکر کیا, وہاں پر ہماری ایک مشہور شخصیت کراچی کی بلکہ پاکستان کی بھی کہہ سکتے ہیں, فاطمہ سریا بجیا کو بھی بلایا گیا, اور وہ بھی طویل عرصے تک یہ چھالیاں استعمال کرتی رہی اور ان کو زبان کا کینسر ہوا. اللہ نے شفا بھی ٹھیک ہو گئی. 70 سال کہتی ہوں میری عمر. انہوں نے اس مجمع میں نوجوان بچوں اور بچیوں سے بالکل التجا کے انداز میں یہ درخواست کی کہ خدا سے اس کا استعمال مت کرنا. میں بہت بڑی اذیت سے گزری ہوں اور میں تمہیں یہی نصیحت کر رہی ہوں آج کہ خدا کے لیے اس سے بچنا, کہ یہ اس کی تکلیف بہت ہی مہلک ہوتی ہے. اللہ خود کو محفوظ فرمائے. گویا یہ تمباکو ایک سلو پوائزن ہے. آج سے 40-50 سال پہلے ہماری ثقافت میں اس کا استعمال شروع ہوا. اس کے اثرات آج اب نظر آ رہے ہیں. جا کے ہاسپٹل میں دیکھیے. تمباکو ایسی خطرناک نشہ آور ہے کہ اس کا چھوڑنا شراب اور کوکین سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے. اور فوری نقصانات کا ہونے کی وجہ سے لوگ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں اور بالآخر انتہائی مہلک امراض کے اذیت سے گزرتے ہیں. نمبر 7, تمباکو کے استعمال کو تمام علماء کو حرام قرار نہیں دیتے, لہذا اس کے استعمال کی گنجائش تو ہے. جواب, تمباکو کے استعمال کو بچہ علماء نے حرام قرار دے دیا اور کچھ نے حرام قرار نہیں دیا, تب بھی اس کی صورت پر متشابہ کی ہو گئی. اب یہ بالکل واضح طور پر حلال دے گا. حلال تو کس نے بھی نہیں کہا, باقی علماء بھی اس کے مقبول کو کہہ دے, لیکن ہمارا یہ ہے کہ اب اس کی صورت وہ بالکل حلال کی نہیں رہی. اور اللہ کے رسول کا ارشاد کیا ہے, ان الحلال بینہ, بے شک حلال بالکل واضح ہے, وہ ان الحرام بینہ, اور بے شک حرام بالکل واضح ہے, وہ بینہما امور مشتبہ, اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ متشابہ امور ہیں. فقد استبرا لدین ہی و علم فمن تقا لا یعلم ہننا کثیر من الناس, اور یہ جو متشابہات ہیں ان کو لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. فمن تقا شبہات, تو جو کوئی متشابہ چیزوں سے بچ گیا, فقد استبرا لدین ہی و علم, تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو اس نے بچا لیا. وما وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, اور جو کوئی متشابہ چیزوں میں پڑ گیا وہ بلاخر حرام میں بھی گر جائے گا. کیوں, کرائی یرعا حول الحما, وہ چرواہا جو کہ کسی کی چراگاہ کے پاس پاس اپنی بکریوں کو چراتا ہے, دوسرے کو اس بات کا اندیشہ ہے انجر کا تھی تو اس کی بکریاں چراگاہ میں داخل ہو جائیں گی اور جا کے چراغ آمد بھی کرنا شروع کر دیں گے. بارہ یہ ہے کہ اگر متشابہ ہے تو اپنے دین اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس سے بھی بچنا اس حدیث کی روح سے ضروری ہے. اگر قابل غور ہوتا کہ اس کے ذریعے سے ہمارا کتنا بڑا استحصال مغربی قوتیں کر رہے ہیں تمباکو کے استعمال سے. تمباکو یورپ میں دریافت ہوا, وہیں سے اس کا استعمال پوری دنیا کے اندر پھیلا. ان کو بہت جلد اندازہ ہو گیا اس کی ہلاکت تیزیوں کا, لہذا انہوں نے اپنے آپ اس کے استعمال کی روک تھام کے لیے بڑے بہت اقدامات کیے، بڑے سخت قوانین بنائے. ایک پی آئی اے میں کیپٹن جلانی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے تک ہمارے ہاں ڈومیسٹک فلائٹ کے بعد ملکوں میں تمباکو نوشی کی اجازت تھی، کچھ جگہ ممنوع تھی، لیکن انٹرنیشنل فلائٹ کے اوپر بالکل منع تھی. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارا پی آئی اے کا جہاز جو کہ پہلے ڈومیسٹک فلائٹ پر تھا وہ چلا گیا امریکہ، تو اسٹریل میں جو ہے وہ افراد تھے کچھ اس کے تمباکو کے، تو انہوں نے ہزاروں ڈالر کا فائن کیا پی آئی اے کے اوپر. یعنی انہوں نے اتنی سختی اختیار کر رکھی ہے کہ ٹرانسپورٹ ہوں اور بند جگہ ہوں، پبلک مقامات ہوں، ان پر تمباکو کا استعمال بالکل ہو رہا ہے. اسی طریقے پر اس کی تشہیر پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پر یہ بالکل ہو رہا ہے. پھر اسکولوں میں، کالجز میں، دیگر تعلیمی اداروں میں پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے وہ اس کے نقصانات کا شعور لوگوں میں پیدا کرتے ہیں. اب جب یہ وہیں کی ٹوبیکو کمپنیز نے یہ دیکھا کہ اب اپنے ملکوں میں تو ہم یہ چیز نہیں بیچ سکتے، اس کا استعمال ہم زیادہ یہاں پر اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمارے ملکوں کا رخ کیا ہوا اور یہاں پر بڑے خوبصورت اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، یا وہ جس سے کہ آدمی بڑا سلم اور اسمارٹ ہو جائے گا اگر وہ سگریٹ استعمال کر رہا ہے، لڑکیاں فدا ہو جائیں گے ایسے نوجوانوں کا. ڈاکٹر جاوید صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے لڑکیوں سے کہا کہ خدا کے لیے تم یہ طے کر لو کہ ہم نے کسی بھی اسموکر سے شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ اسموکر بچہ جلدی مر جائے گا اور سارے بچوں کا موبائل تمہارے اوپر آ جائے گا، ان کا دوست تمہارے اوپر آ جائے گا. لیکن دکھایا یہ جاتا ہے کہ سگریٹ نوش وہ اتنا اسمارٹ ہو جاتا ہے کہ اس پر بڑی حکیم لڑکیاں فدا ہوتی ہیں. وہ بڑی مہم جوئی پہ کرنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہوتا ہے سیتو پر سگریٹ پینے والا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر مہم سر کرنا ہوتا ہے کہ چارا دکھا جاتا ہے اور ساتھ چھوٹا سا ایک دکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے حرام ہے. اب نوجوان اس چھوٹی سی اس بات سے متاثر ہوگا یا اس خوبصورت اشتہارات سے اور اس دھوکے سے متاثر ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ موسیقی کی محافل یہ کمپنی اس مختلف شہروں کے اندر منعقد کرا رہے ہیں اور وہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں ہجے جاتے ہیں، اس کا اعلان سن کر مقابلہ ہوتا ہے، وہاں مختلف سویر پیش کیے جاتے ہیں مفت تاکہ ان کو اس کا عادی بنایا جائے. اور ہر سال ٹوبیکو انڈسٹری اس کی کمپنیاں اپنے کھاتے داروں کو 200 سے 300% منافع دے رہے ہیں. اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کتنی لوٹ مار کر کے یہاں سے یہ پیسہ اپنے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں. ہمارے ہاں غیر موافق حالات کی وجہ سے مفید انڈسٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں اور ٹومیٹو انڈسٹری یہ دونوں راجیوں میں ترقی کر رہی ہے. حکومت پاکستان کو بھی ہر سال اس سے 35 بلین روپے کی آمدنی ہو رہی ہے. بہت بڑا استحصال ہے جو ہمارا مغرب اس کے ذریعے سے کر رہا ہے. اب آخر میں حکومت سے پہلے اپیل، حکومت پاکستان نے ڈاکٹرز پہ انتہائی زور دینے پر 2002 میں کوآرڈینیٹ کے ذریعے تمباکو کے استعمال کے خلاف قانون سازی کی تھی. اس قانون کے تحت تمام عوامی مقامات مثلاً ہاسپٹلس، ہوٹلس، سرکاری غیر سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے، پارک، پبلک ٹرانسپورٹ، پبلک ٹوائلٹ وغیرہ میں تمباکو نوشی ممنوع قرار دی گئی. اسی طرح 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو سگریٹ کی فروخت ممنوع قرار دی گئی. پاکستان ٹیلیویژن پر صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک تمباکو کی مصنوعات کی تشہیر پر پابندی لگا دی گئی. کچھ ہفتے پہلے تک کرکٹ کے میچز کو فائنینس کرتی تھی ٹوبیکو انڈسٹری، اس پر پابندی لگا دی. تعلیم اداروں کے گرد و نواح میں 50 میٹر تک تمباکو کی سائن بورڈ یا کسی ذریعے سے تشہیر پر پابندی لگا دی گئی. بدقسمتی کیا ہوئی، وزارت صحت نے آرڈیننس صوبوں کو پاس ہونے نہیں کیا، اس لیے کہ اس پر ہم درامد کو صوبے کراتے ہیں. پرندر جاوید صاحب نے کئی درخواست کی سپریم کورٹ کے انہیں جسٹس صاحب کے جو آج کل زیر احتجاج رہے ہیں انتخاب کہتی تھا، انہوں نے اس پر فوری ایکشن لیا اور انہوں نے وزارت صحت کے ذمہ داروں کو طلب کر لیا اور اس کے بعد وزارت صحت کے افسران ڈاکٹر جاوید صاحب کے پاس آ کر پروگرس بتا رہے تھے کہ ہم اس آرڈیننس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے 9 مارچ کا جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ معاملہ بھی اس وقت پھر وہ تعطل کا شکار ہو گیا. تو حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ان قوانین پر جو اس نے خود بنائے ہیں ان پر سختی کے ساتھ وہ عمل درآمد کو یقینی بنائے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے تجربہ کیا، ہم نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا ایک جو ہے وہ سگریٹ کی دکان پر اور کہا کہ یہ سگریٹ دے دے، اس نے بھیجیا. یعنی 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ بیچنا منع ہے، صرف صرف ایک سگریٹ والے نے منع کیا کہ نہیں بیٹا تمہاری مرتبہ میں تمہیں نہیں بیچ سکتا. اس نے کہا کہ میرے بچے منگوا رہا ہوں, کہنے لگے اچھا لے جا اس کو بھیجے دیا. تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ حالانکہ کہنے لگے بچہ خود کا ہے بچہ تو آپ کو خود لے جائے لیکن اس کو بھی دے دیا. تو یہ اس وقت ہمارے ہاں صورت حال ہے. آرڈیننس پر ہمیں درامد تو حکومت سے اعتماد کیا ہے کہ اس آرڈیننس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے صحیح اسپرٹ کے ساتھ. نمبر دو, فضان صحت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ تمباکو کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی جائے. البتہ جب تک ایسا کرنے کی ضرورت نہ ہو تو کم از کم فوری طور پر تمباکو سے متعلق اشیاء کی قیمتوں میں خوب اضافہ کیا جائے تاکہ ان کے استعمال کی حوصلہ شکنی ہو. یہ مطالبہ بھی حکومت نے مانا ہے اور موجودہ بجٹ میں تمباکو کے متعلق اشیاء کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہیں جس سے اس کی قیمت اور انشاءاللہ بڑھے گی. علماء اکرام سے دربندانہ درخواست, علماء اکرام سے مقدمانہ درخواست ہے کہ تمباکو کے مولی کے ساتھ کو مدر رکھتے ہوئے اس کے استعمال کے حوالے سے اپنے فکری رائے کا نظر ثانی کرے. ہمارے ہاں ابھی تک تمباکو کو مکروہ قرار دیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ تمباکو کا استعمال نہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسے حرام ہے بلکہ مکروہ سمجھتے ہیں. عوام الناس سے اپیل, نمبر ایک, تمباکو کی روک تھام سے متعلق شرعی تعلیمات اور قوانین کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ ان تعلیمات و قوانین پر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. یہ سارے کا سارا کتاب کا کیوں مرتب کیا گیا تاکہ شرعی دلائل آپ کے پاس آ جائے. باقی اس کے مگر صحت اثرات کیا ہو یہاں بھی کوئی درد ہو گئے اور وہ ڈاکٹر سے بھی حاصل کیے جا سکتے. اگر کسی پبلک مقام پر کوئی شخص تمباکو کا استعمال کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرے. مثلاً بس میں اگر کوئی شخص سگریٹ پیے تو کنڈکٹر اور ڈرائیور سے احتجاج کیا جائے کہ ہمیں کیوں زہریلا دھواں جنگ کرنے پر مجبور کیا جائے. اسی طرح ہوٹل ہاسپٹل وغیرہ اگر ہر پبلک مقام سے جانے سے احتجاج کیا جائے, پبلک پریشر ہوگا تو پھر انتظامیہ بھی اس حوالے سے ان شاء اللہ احتیاط کرے گی اور ہمیں دھوئیں سے فری سزا میسر آئے گی. ہم جس شخص کو بھی تمباکو استعمال کرتا دیکھیں تو جب مندی کے ساتھ اسے خراب عادت کے بعد رہنے کی درخواست کریں. ہم مربت کی وجہ سے تمباکو کے استعمال سے دوسروں کو نہیں روکتے اور گویا انتہائی مرغی بیماریوں کے ہاتھوں انہیں کرب و اذیت میں مبتلا رہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ مربت نہیں بلکہ دشمنی ہے. حالانکہ حقیقی مربت اور اصل سرخائی تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو تمباکو کے مولک اثرات سے بچانے کی کوشش کریں. نمبر چار, تمباکو کے استعمال کے خلاف جو بھی لٹریچر ٹیسٹ اور سیریز ہوں انہیں زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں. تمباکو کے کثرت سے استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس کے خطرناک اثرات اور اس حوالے سے قرآن و حدیث کے رہنمائی سے آگاہی نہیں. یہ آگاہی پیدا کرنا ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ ہے. ایک یہ کتاب کا تو آپ کو یہاں پر دے دیا گیا ہے بطور تحفہ, آپ یہاں تشریف لائے ہیں, باقی 50% قیمت پر آپ کو مزید مل جائیں گے یہاں پر موجود ہیں. تو التماس ہے کہ زیادہ زیادہ پھیلائیے بلکہ ہماری مطبوعات پر کوئی رائے نہیں ہوتے, آپ خود سے جان کر خود تقسیم کیجیے. نمبر پانچ, ہمیں گھروں کو تمباکو سے پاک مقام قرار دے دینا چاہیے. طے کرنا ہے کہ ہمارے گھر کی حدود میں کوئی فرق سگریٹ تمباکو پان, یعنی پان کون سا تمباکو والا, پان کے پتے میں کوئی مضر بات نہیں ہے, وہ پان نقصان دہ اس کے اندر کے تمباکو چھالیا گٹکا پان مسالے جات ہکا وغیرہ استعمال نہیں کرے گا. اپنے مہمانوں کو بھی آگاہ کر دے کہ وہ ہمارے گھر کی حدود میں تمباکو کے استعمال کی ہر صورت سے پرہیز کرے. اگر ممکن ہو تو ایسی ہی پابندی اپنے دفاتر کے لیے بھی اختیار کرے جہاں پر ہمارا اختیار ہو. تمباکو استعمال کرنے والوں سے گزارش, تمباکو استعمال کرنے والے طے کر لیں کہ انہوں نے ہر صورت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے. اور ابھی ہم نے بات کری کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تمہارے لیے پیسے کو بیجا, چاہے پیسے کے بیجا ضائع کرنے سے, پیسے کے ضیاع اور اپنی صحت کو نقصان پہنچانے کے عمل سے وہ یہ مقصد یعنی اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکیں گے. اللہ کی ادا کردہ عبادات کو بری عادات چھوڑنے کا ذریعہ بنا. روزے کے دوران اگر 12-13 گھنٹے تمباکو استعمال نہیں کرتے تو بعد میں بھی اپنے آپ کو اس بری عادت سے روک سکتے ہیں. وہ روزہ اللہ کی ایک نعمت ہے, ایک کرتی چوبیس 12-13 گھنٹے کی لہٰذا ہو جب وہاں اس میں روکے رہتا ہے بھی ہے. کسی بھی عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کس کا کر دے. اگر رمضان کے روزے رکھ کر اعتکاف میں بیٹھ کر اور حج کرنے سے پہلے بھی انسان کسی بری عادت میں مبتلا تھا اور باتیں بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات کا اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا. گویا دنیا میں یہ بازار علامہ گزراتی اس کی عبادات قبول نہیں ہو. نمبر تین, اللہ سے استقامت کی دعا کر کے تمباکو کے استعمال سے توبہ کرنا اور تمباکو کے استعمال کو مکمل طور پر ایک ہی بات پر کرنے کا فیصلہ کرنا. بات کرتے تھے میں بدتدریج کر رہا ہوں, یہ بدتدریج والا معاملہ اکثر بہتر چلتا نہیں. ڈاکٹر اسدین صاحب, ان کے صاحبزاد محمود صاحب ہمارے پاس آج کل آ کر اپنے بارے کی کتابوں کا ترجمہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جب مجھے احساس ہوا اس کی ہلاکت پھیلی تھا, کہتے ہیں میں نے ایک دن میں چھوڑا, حالانکہ میں چھ رسموں پر مجھے دو دن میں تکلیف ہوئی ہے, اس کے بعد اللہ کا شکر ہے بالکل نارمل ہوں, بالکل میں زیادہ اچھا فیل کرتا ہوں. کچھ روز کی تکلیف ہوگی جس کے لیے متعلقہ ادویات بھی استعمال کی جا سکتی ہیں, لیکن فیصلہ کن عمل اللہ پر توکل اور مضبوط قوت ارادی ہے. نمبر چار, تمباکو کے استعمال سے باز رہنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑنی ہوگی جو تمباکو استعمال کرتے ہیں. اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے وہ دوبارہ اس بری عادت میں مبتلا کر دیں گے. کفارت کی ذرا بات ہے, لوگ چھوڑ کے پھر دوبارہ عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ دوستیاں نہیں چھوڑتے. نمبر پانچ, تمباکو کے استعمال سے باز رہنے کی ایک اہم تبدیل یہ ہے کہ دوسروں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کی جائے. معاشر خان کے رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ جس معاملے میں عمل کی کوتاہی محسوس کرتا ہوں دوسروں کو اس کی تلقین شروع کر دیتا ہوں, اس کی وجہ سے میرا اپنا عمل درست ہو جاتا ہے. اس لیے کہ روایت سامنے آتی ہے, آتا مرون نہ قبل دل بتنتا ہوں آپ کو, کرتے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو, تلقین کرتے ہو نیکی کے ساتھ بھول جاتے ہو, تو کسی بھی برائی کے خلاف ہمارے جذبات برقرار رہیں گے اگر ہم اس برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ورنہ کچھ سب سے بات ہم اس برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے. کسی برائی کے خلاف انسان کا رضا بیدار رکھنے اور خود کو اس سے محفوظ رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ اس برائی کے خلاف تبدیل ہے. ہر سیاست ہمیں اللہ کی عطا کرتا نعمتوں پیسے اور صحت کی قدر کرنی چاہیے. پیسے کو سگریٹ کی صورت میں جلا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے. صحت کی قدر جانی ہو تو ہسپتالوں میں جا کر ان مریضوں کی حالت خیال دیکھی جائے جو کینسر, دمے اور دل کی بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اپنے کتابوں میں کچھ فوٹوگراف بھی شامل کر دیے. یہ فوٹوگراف جا کے دکھائیے تمباکو استعمال کرنے والوں کو. سفر نمبر 9 کے بعد آپ نے دیکھے کہ یہ اوپر تصویر ہے وہ شخص کے جس کو یہ منہ کا کینسر ہوا. یہ تصویر ہم گئے ٹیبل کی ڈیجیا پر بجائے اس کے اسمارٹ آدمی کو دکھایا جائے کہ یہ انجام ہوگا خدا نہ خاصا تمہارا بھی اگر تمہیں سگریٹ استعمال کر دو. یہ نیچے ایک بزرگ ہیں, یہ فوت ہو جائے اس کی مت کی وجہ سے, یہ سگریٹ چھوڑتے نہیں اور بلا کر ان کی جان چلی گئی اسی مت کی وجہ سے. اگلے صفحے پر یہ ایک نوجوان ہے کہ جس کو جلد کا کینسر ہوا, بجائے چھوڑنے سے باہر نکلا جب سرجے گئے تیرا کینسر اور دونوں طرف نکلا, اور لہٰذا پھر دیکھیے کہ اس کو ٹانکے لگائے گئے ہیں کس طرح سے, اور نیچے تک جنگل سے بھی کچھ جوش لیا گیا ہے. یاد دیکھیے حالت ہوئی اسی طریقے پر. اگر اگلا دیکھیے صفا, دل نہیں کرتا ان تصویروں کو دیکھنے کا, لیکن یہ ہے کہ یہ تصویریں دیکھیں گے تو شاید کچھ احساس ہو اور غلط کام کو ہم چھوڑنے پر تیار ہو جائے. اللہ کے رسول کے احساس ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اختمیم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا, شبابت کا قبل حرم کا, جوانی کو بڑھاتے سے پہلے. جوانی کے اندر انسان کے قوا مضبوط ہیں, آج بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ جوانوں کو بہت کچھ اپنے دین کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس صحت کا قبل ختم کا, اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وہ غنا کا قبل خطر کا, اور خوشحالی کو تندرستی سے پہلے بیٹا سمجھو غنیمت سمجھو. وہ فراغت کا قبل شغلے کا, اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. وہ حیات کا قبل موت کا, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کچھ کھا بھی نہیں سکتے, تمباکو سے منہ سکڑ گیا اور اپنے لکوڈ غذاؤں کے اوپر گزارا. کئی ایسے ہیں کہ جنہیں سانس لینے میں انتہائی تکلیف ہوتی ہے. کئی ایسے ہیں کہ حلق کے کینسر کی وجہ سے بات کرنے کے قابل نہیں. اس سیمینار میں دور محمد صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، ان کو گلے کا کینسر ہوا تھا، یہاں پر ان کے ایک آلہ لگا ہوا ہے، ایک اور آلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سامنے رکھتے ہیں، بڑی مشکل سے بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی شرکا سے دربندانہ درخواست کی کہ میں تو سنجام سے پہنچ گیا ہوں، خدا کے لیے آپ اس رستے پر نہ جائیں. خدا را صحت کی کئی ایسے ہیں کہ سرطان کے موضی اور موضی امراض کی وجہ سے عذیت نار زندگی بسر کر رہے ہیں. خدا را صحت کی قدر کیجیے اور خود کو تمباکو کے استعمال سے دور کر لیجیے. اگر ہم فوری توبہ کریں گے تو اللہ ضرور ہماری توبہ قبول فرمائے گا. اللہ کا ارشاد ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کی جو کسی نادانی میں برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر قریب توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اور اگر ہم نے توبہ نہ کی تو اللہ نہ کرے کہ وہ صورت پیدا ہو جس کا ذکر ابھی آیت میں ہے. ولی سکی توبہ تو للذین یعملون السیئات، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک جب ان میں سے کسی ایک پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، قال انی تبت الان، وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی توبہ قبول ہوتی ہے ان کی کہ جو مرے کال میں تھے وہ کافر تھے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اغفر لنا خطایانا، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. وجہلنا، اور جو بھی ہماری جہالت اور لاعلمی ہے، اے اللہ اس سے ہماری بخشش فرما. واسرافنا فی امورنا، اور جو بھی ہم نے اپنے معاملات میں زیادتی کی. وما انت اعلم بہ منا، اور تو ہمارے ان تمام جرائم کو ہم سے بڑھ کے جاننے والا ہے. اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. حد لنا، اور جو ہم نے غیر سنجیدگی میں ہنسی مذاق میں جو گناہ کیے، اے اللہ ان کو بخش دے. وخطانا، اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں. وجدنا، اور وہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں عادت کے طور پر جس میں نشہ بھی شامل ہے. وخطانا، اور جو گناہ ہم نے غلطی سے کیے. وعمدنا، اور جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے. بکل و جالے کا ایندھن، اے اللہ یہ سب ہماری خطا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گناہ ہم نے خود سے کیے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اپنے قول حاضر فخر اللہ علی بلکم برستار المسلمین اگر مسلمات، یہ ساتھ کی طرف سے چرچا آیا ہے. تمباکو کے علاوہ چھالیا، ہیروئن، چرچ سنے تمام نشاور کا استعمال بھی حرام ہے.